میں محترم جناب شبیر صدیقی صاحب جو کہ پی آئی اے گارڈن کی سلان کے مالک ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم یہ پروگرام یہاں کیا کریں. اور اس میں ایک میرے بہت عزیز دوست ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا, ان کی بھرپور معاونت ہمارے ساتھ شامل حال رہی جو آج الحمدللہ اس پروگرام میں ہم یہاں موجود ہیں. تو آپ حضرات سے سب سے پہلے تو درخواست ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں, بڑی مہربانی ہوگی, جزاک اللہ. اور ہماری میں حضرت علامہ مولانا سید مظفر شاہ صاحب افسر القاضی دامت درگاہ العالیہ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ گزشتہ ڈیڑھ سال سے باقاعدگی سے اس پروگرام میں ہمیں اصلاحی اور جو بھی قرآن تعلیمات کی قرآن تعلیمات جو بھی ہمارے لیے ضروری ہیں مسلک اہل سنت کے حوالے سے وہ ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت یہاں ہمیں دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہر پروگرام میں باقاعدہ باجماعت نماز بھی ادا کی جاتی ہے. جس طرح آج آپ حضرت تشریف لائے ہیں میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی اسی طرح انشاءاللہ اس محفل میں آتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ اس محفل کو ایک محدود وقت کے تحت ہم چلیں. اور الحمدللہ تمام پروگرام ہمارے تقریباً وقت کی مناسبت سے تقریباً دو گھنٹے کا ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے تاکہ جو حضرات اس کے بعد جو مصروفیات ان کی ہوں وہ بھی پوری کر سکیں, تو ایک محدود وقت رکھا ہے. اور الحمدللہ یہاں تمام صلاحاں بھی ہمارے یہاں اچھے خاصے صلاحاں حضرات بھی تشریف لاتے ہیں. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک کے بین الاقوامی شعبہ کی آپ کا صلاحاں الحاج محمد زبیر مکی صاحب خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں, تو میں ان کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے حوصلہ فرمائی ہماری اور ہماری اس محفل میں آپ تشریف لائے. دوسری بات یہ کہ ہماری اس محفل میں کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, جو آپ یہ درس کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو آپ باقاعدہ باتیں سی ڈیز وغیرہ میں لے کر اس کے اپنے دوست احباب کو تحفے میں بھی پیش کر سکتے ہیں. محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الرحمان سے ہوگا. میں محترم جناب الحاج محمد زبیر مکی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں, تلاوت کلام الرحمان, اس کے بعد ہم اور نعت کا نذرانہ پیش کریں, اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ.
Thank you. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم.
چند اشعار حمد کے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف پیش کرتا ہوں.
درد اپنا دے اس قدر یا رب, درد اپنا دے اس قدر یا رب, درد اپنا دے اس قدر یا رب,
استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر درد کے معنی ہے خیال کے, مولا تیری ہی راہ میں گم ہو جائے, تیرا ہی خیال ہر وقت دل میں رہے, وہ تیرا درد ایسا رہے کہ پھر وہ درد کبھی ختم نہ ہو, گیا مطلب وہ درد رہے.
درد اپنا
محبوب کا میں
شجر ناز دل میں بویا ہے،
شجر ناز ناز کا درخت کہاں بویا؟ دل میں بویا. دل میں یہ درخت بڑا ہوا، درخت بڑا ہونے کے بعد کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے. تو درخت میں یار پھل عطا کرے جو ہم تیرے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، مولا اس کا ہمیں بہترین اجر و ثواب عطا کرتا ہے. ایک جمع ہوئے نا ہر مہینے آنا سننا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. جس کے دل میں یہ درخت بویا ہوتا ہے وہی آتا ہے، پھر وہی دعا کرتا ہے بار بار مولا میں نے شجر کو بویا ہے میں اس میں پھل لگا رہا ہوں.
شجر
میری آواز بالکل ٹھیک نہیں ہے، جب جب باہر سے آیا گلا بہت بری طرح سے متاثر ہے، مگر یہ پروگرام کی برکت رام آدمی کے پروگرام میں یہ آواز چل جاتا ہے، کام چل جاتا ہے. اللہ کا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کلام کی نذرانہ پیش کرتے رہتے تھے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے پروگرام میں حاضری کی قبول کر سکتا ہوں. ایک حاضری پیش کرتا ہوں گرو بابا جی کلام
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
اور یہ بزرگوں کا وظیفہ بھی رہا کہ منا جاتا پیش کرتے ہیں بار بار سنسالت میں، اور کئی بزرگوں نے اسے وظیفہ بھی بنایا. اور یہ آخری کرمیاں بطور وظیفہ پڑا رہے ہر جائے جنہیں کمنا دعا پوری نہیں کی. اور وہ کلام کیا ہے؟
حیران مغزی رسول اللہ بتا رے، حیران مغزی رسول اللہ Thank you. مل جائے نجانا جز تو مابائے نگارم جز تو مل جائے نگارم جز تو مابائے
یا رسول اللہ میرے تو ملجا بھی آتی ہے میرے تو بابا بھی آتی ہے میرے آقا آپ ہیں میرے مولا آپ ہیں کیا ہے سب کچھ آپ ہیں تو کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اس بات کو تو ہی خود سادہ سامان مدد دی یا رسول اللہ تو ہی خود سادہ سامان
مجھے نواز دیجیے میرا علاج کروا دیجیے مجھے فرق ہے اس کا علاج کروا دیجیے میرے معالج کو آپ دیجیے اور مجھے مرض کیا ہے مرض ہے گناہوں کا مرض اس مرض کا علاج کر دیجیے
لوگ کہتے ہیں کہ بارہ میں آپ کہتے ہیں اور اکثروں کو گناہ معاف ہو جائیں تو ہم کو گناہ کا اس بارگاہ کا ہماری رچائی کا کیسے گناہ معاف ہو جائیں بے شک صحیح ہے کہ ہم یا رسول اللہ بکا رہے ہیں ہماری پکار کو سنتے ہیں مگر یہاں بیٹھ کر ہمارے گناہ کیسے معاف ہو جائیں وہاں تک رسائی نہیں ہماری پکار وہاں تک کیسے جائے سرکار کو سنتے ہیں بے شک مگر یہ کیسے ہو تو علماء کہتے ہیں رہ جاتا ہوں مدینے چلے جائے ارے مدینے جانے کی کسی کی استطاعت نہ ہو تو پھر ہو کیا کرے پھر علماء کہتے ہیں پھر ان کے نائبوں کی محفل میں بیٹھ جائے سرکار علیہ السلام کا اتنا فرماتا ہے وہ میری امت کے علماء ہے مفہوم بیان ہے وہ میرے نائب تو ان کے کنائب کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جائے ان کے پروگرام میں بیٹھ جائے ان کی تقریر سن لے جس میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی کھانا ہو جائے یا رسول اللہ سے درد اتنی
اگر رانی بگر پانی غلام انتار
اس کا مطلب یہ ہے آنے دو یا لگو دو اب تو تمہاری جانے دے کشتی کی نیند میں چھوڑی لنگر اٹھا تھا
اگر رانی بگر پانی غلام انتار سلطانی
نکلتی زیر نبی کا
اللهم صل على رسولك
آخری شعر سنیے میں مقدہ پیش کرتا ہوں. آخری شعر میں کیا کہتے ہیں؟ اے شاہ آپ کے در پہ آپ کا گدا آیا ہے, کہیں دامن خالی دامن لے کر آیا ہے, مگر یہ بھی جانتا ہے کیا کہ یہی سے دامن بھر دیا جاتا تھا.
گدا
مصطفیٰ یا باب دم دم دم
یہ تھے جناب الحاج محمد رضا لطیف صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں سرکار دوارا مدرسوں کے حضور کا گانا کی غور و فکر کے جو سنن کے بارے میں نظر آنے میں بہت بڑی شمار ہے۔ اگر جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ الحمد للہ درس اصلاح عقائد کے حوالے سے یہ قرآن تعلیمات پر مبنی پروگرام آج 19ویں نشست ہے الحمد للہ، اور یہ پی آئی اے گارڈن میں پہلا پروگرام ہے، اور آئندہ ان شاء اللہ ہر ماہ انگریزی ماہ کے پہلے دن میں یہ پروگرام نہیں ہوا کرے گا۔ ان شاء اللہ آئندہ یہ پروگرام یکم جون کو ہوگا ان شاء اللہ۔ جمع المبارک نماز عشاء یہیں ادا کی جاتی ہے، تمام اللہ کوشش کیا کریں کہ نماز عشاء کے وقت پہنچ جائیں، کیونکہ یہ پروگرام مخصوص وقت کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، تو دو گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، ہمارا دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب میں بلا کافی حضرت علامہ مولانا سید مظفر شاہ سرکار سے مستنش ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے موائد حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت نعروں سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ پروگرام ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا مولانا محمد عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے والد گرامی محمد طاہر مارکان قاضی نوری رضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے ثواب کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ تمام حضرات ذوق و شوق کے ساتھ آئندہ بھی اسی طرح اس پروگرام میں تشریف لائے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طبعا هذا محبة للقاتل اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم نبي كريم رؤوف رحيم صاحب السلام علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں تیرے عقید و احترام کے ساتھ اجلال مطلب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقدر سامعین کرام گرامی حضرات تمام تاریخ اور تمام تر محاسن مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جس طرح کے آپ حضرات نے ہمارے بھائی محمد علی فاردانی صاحب زیدہ مجدہ الغریب سے اعلان یہ سماعت فرما لیا کہ اس نشست کی اور درس قرآن یعنی درس اصلاح و عقائد کی کتنی نشستیں ہو چکی ہیں. یقیناً وہ حضرات بھی موجود ہیں جو درس قرآن کے روز اول سے ہمارے ساتھ اس درس میں موجود ہیں. ہماری یہ کوشش رہی اس کے اندر کہ قرآن کریم قرآن حمید کی تمام آیات کے بینات انسان کی ہدایت کے لیے اور اللہ رب العزت کے دین اور اس کی رضا کی واقفیت کے لیے یہ اللہ ہی کی جانب سے پیش کردہ ایک رہنمائی اصول ہے. لیکن اصناف کی درس قرآن کی روش کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور قرآن کی نظم اور ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے سورہ بقرہ شریف کی مدلل اور مختصر تفسیر کا ارادہ کیا. کیونکہ ایک تو یہ مدنی صورت ہے کہ جس میں شعبہ زندگی کے سارے شعبوں کو بڑی وسعت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور معاشی عیالی خاندانی عمرانی اقتصادی سیاسی مذہبی اعتقادی ایمانی اعمالی جتنے بھی شعبے ہیں شریعت مطہرہ کے انسانی زندگی کے شعبے انسان کی جتنی تصویریں ہو سکتی ہیں انسان کے جتنے زندگی کے مراحل ہو سکتے ہیں انسان کی زندگی کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں چاہے وہ باپ ہونا ہو بیٹا ہونا ہو داماد ہونا ہو سسر ہونا ہو سیاستدان ہونا ہو نمازی ہونا ہو بحثیت مسلمان ہونا ہو تاجر ہونا ہو اور مختصر شعبہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں چاہے وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں قرآن میں سب سے زیادہ تفصیلی کلام مدنی صورتوں میں کیا گیا ہے. اور سورہ بقرہ اپنی بادیت اور معنیت کے اعتبار سے اپنے قرآن کے اعتبار سے اور مضامین میں گرفت اور جلد اصولی مسائل کو بیان کرنے میں یہ پورے قرآن کے اندر ایک منفرد صورت ہے. اس صورت کا سب سے بڑا نکھار اور سب سے بڑی اس کی زینت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں عالم دنیا کے اندر تین شخص ہمارے سامنے آتے ہیں. انسانیت کے تین شعبے ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ایک ایک شعبے کی ایک تفصیل ہو جاتی ہے لیکن اجمالاً عنوان کے طور پر موضوع کے طور پر اور ایک نظر میں اس کا انتخاب کرنے کے لیے تین شعبے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک مومنین کا ایک منافقین کا اور ایک کفار کا. اب مشرکین کفار کے زمرے میں آ چکے ہیں اور منافقین وہ لوگ کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو نقصان پہنچایا وہ کسی عزائم کے لیے کسی اپنے مقصد کے لیے دین کے ساتھ جڑے تھے
وہ ایک خطرناک گروہ اور ایک وہ کامل مومنی جن کی وجہ سے یہ دنیا آج ہماری وجود کے اندر ہے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نعمتیں اور بے بہا برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو انسانیت میں یہی تین شعبے ہیں، انسانوں میں یہ تین شعبے ہیں. اور سورہ بقرہ کی میرے دوست سب سے بڑی انسانیت یہ ہے، سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ ان تینوں شعبوں کو سب سے پہلی سنت کی تدابیر کا قابل کرا دیا گیا. اور آپ اور مدنی صورتیں پڑھیں یا مکی صورتیں پڑھیں، ایک تجزیہ میں پیش کر رہا ہوں، یعنی اس انتخاب اور اس معاملے کے اعتبار سے یہ ہماری گویا کہ یہاں پر پہلی نشست ہے. اور اس امید کے ساتھ کہ یہ درس ہمارا تسلسل کے ساتھ رہے گا اور ہم خیال بھی کریں گے اور سماج بھی کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے دین سے واقف حاصل کریں. ہمارا مقصد کسی کی ترغیب، کسی کی تنقید، کسی کی تدلیل، کسی پر نظر گرانے کے، ہماری تاخیر، ہمارے درس کا مقصد سراسر اللہ کے لیے ہے، اخلاص پر مبنی ہے اور اللہ اس کی رضا پر مبنی ہے. اور حاصل مقصد یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے اور ہماری مسئلہ ہو جائے. اسی کار خیر کے لیے گویا کہ انتخاب کیا گیا ہے. آپ اگر دیگر مدنی صورتیں دیکھیں، مثلا مکی صورتوں کی طرف چلے جائیں، جو قرآن کریم قرآن حمید کا آیات کی ترتیب کا اعتبار جو علماء کی ظاہری اصطلاح ہے وہ دو صورتوں میں، اس کی بعض صورتیں مکی کہلاتی ہیں جن کا نزول مکہ مکرمہ یہ دوران ہجرت ہوا ہے، اور اس کی اکثر صورتیں مدنی چلاتی ہیں جس کے مضامین سب سے زیادہ ہیں. اگر آپ مکی صورتیں دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ صرف مشرکین اور کفار ہی کا ذکر ہے، یعنی توحید کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائی، اللہ کی وجود پر دلائل عقلی طور پر قائم کر دیے جاتے ہیں. مظاہر کائنات میں سے ایک ایک گوشوں کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ کیا تم لہر و نہار کے اختلاف کو نہیں دیکھتے، اس سمندر کی سطحوں کے اندر چلتے ہوئے گویا کہ جھاگ کو نہیں دیکھتے، تم یہ آبشار جو پہاڑی کی چوٹی سے بہ رہے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، تم اپنی مویشیوں کو نہیں دیکھتے جس سے رب کریم تمہارے لیے شفاف دودھ نکالتا ہے، تم اپنے چمنستان، گلستان اور اپنے دوستان کو نہیں دیکھتے کہ جس میں پانی تم ایک ہی طریقے کا ڈال رہے ہو لیکن کہیں سے کچھ اور ہوتا ہے، کہیں سے کچھ اور ہوتا ہے، اپنے وجود ہی کو تم دیکھ لو، اس کی نظیر اور تمثیل تم نہیں لا سکتے. فرمایا جاؤ کچھ بھی کر سکو تو کیا کرو گی، مکھی بیٹھ پر بنا. تو جہاں پر خدا کی وحدانیت کے لیے یہ مظاہر کائنات کی، کائنات کی خدا کے جنگوں کے مظاہر ہیں، خدا کے تعارف کے مظاہر ہیں، اس کی ایک ایک گوشے کو بیان کیا گیا تاکہ خدا ہے اس پر اپنی دلائل قائم کر دیے جائیں اور خدا کے نور کو دلائل قائم کیے جائیں. اور جو اس کے منکر تھے یعنی مشرکین، کہ بعض لوگ تھے جو خدا کے وجود کے قائل تو تھے لیکن ان کو وحدانیت کے قائل نہ تھے اور تین تصادفوں کی عبادت کرتے تھے، اور بعض سرے سے کہیے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مظاہر کائنات جو ہے یہ ہوا خود ہی خدا ہے، یہ بادل خود ہی خدا ہے، ماشاء اللہ یہ گویا کہ جگدش عالم کا نظام اور یہ عالم خود قدیم ہے اور خود خدا ہے. آپ مکی صورتوں کے اندر یہ دیکھیں گے کہ رب کریم نے وہاں پر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی تسلیم پر ایسی آیات نزول فرمایا کہ جس میں خدا کی ایک ہونے کا ذکر ہے عقلی طور پر بھی اور نسلی طور پر بھی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی وجود کی مثال دی ہے، اس کے خالق میں جو چیزیں اس کو نظر آتی ہے جس سے روز مرہ اس کو تعلق رہتا ہے اس کی بھی مثال رب کریم نے مرحمت فرمائی ہے. اور جو لوگ خدا کی وجود کی اور خدا کی برطانیہ کا انکار کرتے تھے اور ایک شد و مد کے ساتھ انہیں گمراہ کہا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ تمہیں تو سر شکل نہیں ہے، اصل اصل ہوتی تم کے اندر تمہارے اندر، تو تم کم سے کم یہ مظاہر کائنات کو دیکھ کے اس پر غور و فکر کرتے، غور و تحمس کرتے، اگر سر ایک لمحہ بھی ایک لحظہ بھی اگر تم مظاہر کائنات پر غور کرتے تو تمہارے لیے خدا کے وجود کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا. تو میرے دوست یہ ساری مکمل صورتوں کا خبر آتا ہے، اس میں بنیادی آج یعنی پورے قرآن کے خلاصہ نشست میں ہم عرض کر دیتے ہیں جس کے مضامین کے اعتبار سے کہ جہاں پر خدا کی وحدانیت کا ذکر مکی صورتوں میں ہے وہیں پر شرک اور خدا کی وجود اور خدا کی وحدانیت کے منکروں کا ہے، وہیں پر کفار کے لیے ایک بہت بڑا درد سر مسئلہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، بعض مادر بات ہوگا وہ قیامت کے ملتے تھے. تو مکی صورتوں کے اندر یہی مضمون ہے، قیامت کا ثبوت ملے گا، قیامت بپا کی جائے گی اس کا ثبوت ہوگا، عذاب جہنم پر کثرت سے آیات ہوگی، خدا کی وحدانیت پر کثرت سے آیات ہوگی، خدا کے وجود پر کثرت سے دعائے دیے جائیں گے اور جو کفار ہوں گے ان کی مذمت پیش کی جائے گی. لیکن اگر آپ مدنی صورتوں میں آئیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کے اندر مشرکین دوسرے طرح ہیں. اب وہ نہیں ہے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں, اب وہ نہیں ہے جو سڑے سے خدا کو نہیں مانتے, بلکہ اہل کتاب کے جمع وقتی موجود ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہلا رہا ہے, جو اپنے آپ کو نصرانی کہلا رہا ہے, جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلا رہا ہے. اب اس سے مقابلہ ہے, اب اس سے مقابلہ ہے, لیکن انہوں نے انبیاء کے متعلق انتہائی غلو کیا, کسی کو خدا بنایا, کسی کو خدا کا بیٹا بنایا, اور اب یہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور اہل کتاب کے عظیم زمرے سے نکل کے کفر کی وادی کی طرف آ گئے. پھر انہیں میں سے وہ لوگ جو مسلمانوں کے مشن سے ڈرتے تھے, مسلمانوں کے پیغام سے ڈرتے تھے اور اسلام کو ایک تیل رنا سمجھتے تھے کہ واقعی یہ ایسا طوفان ہے کہ نہ کسی کے سامنے سے تھمے گا اور نہ کسی کو روکنے سے روکے گا, تو جو اس بات کو سمجھ چکے تھے تو یہودیوں نے اپنا ہی لبادہ چینج کر کے مسلمانوں کا لبادہ پہنا کر مسلمانوں کے سکوت کے اندر ان کو کھڑا کر دیا. یعنی مکی اور مدنی سوتوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ تین جماعت آپ کے سامنے آئے گی, ایک کفار کی جماعت, ایک منافقین کی جماعت اور ایک اہل ایمان کی جماعت. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں کے اندر دیگر اور جو صورتیں ہیں, سورہ نساء ہے, سورہ آل عمران ہے اور سورہ نور ہے, اسی طرح جناب یہ کہ وہ سورہ المائدہ ہے, جتنی صورتیں بڑی بڑی صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں, وہاں سورہ بقرہ جیسی ترتیب آپ کو نہیں ملے گی. یعنی ایک گروہ کی مکمل پہچان کے متعلق پوری تفصیل نہیں ملے گی, تھوڑا سا اشارہ ہوگا پھر مضمون بدل جائے گا اور اس میں کسی اور مضمون پر بات کی جائے گی. لیکن سورہ بقرہ کی میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ افادیت ہے کہ یہ سورت جہاں انسانیت سے شروع ہوتی ہے تو انسانیت کے تینوں شعبوں کا خود تعلق کرا دیا ہے. اور یہ اسلام اور یہ کتاب کی حقانیت سب سے بڑی ہے کہ اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی ہے. دو ٹوک الفاظ کے اندر سورہ بقرہ کے شروع کے اندر اس کو بیان کیا گیا اور اس کے اندر وہ ترتیب تھوڑا میں عرض کروں گا آپ کے سامنے, جس طرح کی یہ تو یہ تو الحمد للہ 19 درد ہے, لیکن اس ہال کے اندر اس درد کی یہ پہلی چیز ہے تو اس کو جمع کرتے ہوئے سارے دوسرے آپ نے ذہن میں موجود رکھیے. جہاں پر یہ صورت انسانیت کے تینوں شعبوں کے تعلق پر سب کے بین نظر آتی ہے, وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ترتیب کتنی حسین اندازی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پوری صورت کے اندر یہی گزرا کر دیا گیا, نہیں, پہلی پانچ آیتیں اللہ نے ایمانداروں کو پیش فرمائی کہ مومن کون ہے اور خدا کس کو مومن کہتا ہے اور ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے. پانچ آئے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے تشخص پر, اہل ایمان کے تعارف پر, اہل ایمان کی پہچان پر, اور وہ چیزیں کہ جو جس انسان کے اندر جمع ہو جائے وہ مومن کہہ جائے. تو پہلی پانچ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھ کتنے اختصار کے ساتھ, یعنی اتنا بڑا مضمون پانچ آیتوں میں جمع کر دیا گیا اور اسی پانچ آیت کی پوری تشریح میں پھر پورا قرآن. ایماندار کون, مومن کون, ایمان کیا, مومن کا تعارف کیا, اگر اس مضامین قرار غور کرے تو انسان کہتا ہے خدا کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایماندار بنا کر صرف یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ دلائل بھی مہیا فرمائے, تشخص بھی بتا دیا, تعارف بھی بتا دیا. اب وہ تو بڑی شروع قسمت والا ہوگا کہ جو حق کو واضح ہونے کے بعد حق کو قبول نہ کرے اور ہم کے ایمانیہ میں تائید ہوتے اور اس بات کے پاس کار ہے کہ جب پورے ایسا بین کرا اپنا کلام ہم پر نازل کر دے گا تو اس کے مضامین کے ہمارے فرض میں بھی راشد فرما, اس کے ہمارے حال میں بھی تبدیل فرما, ہمارے قال میں بھی تبدیل فرما. اللہ کی گرامی, تو پانچ آیتیں ابتدائی میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کے تعلق, اگر آپ کوئی آپ کو کوئی کہنا تو تھوڑا اور حل ضرور کہ اسلام کا نصاب کیا ہے, اسلام کا سبجیکٹ کیا ہے, اسلام کن موضوعات پر گفتگو کرتا ہے اور اسلام ایک تحریک اگر ہے تو اس کا منشور کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ پانچ آیتیں پڑھ کے سنا دوں گی کہ یہی اسلام کا منشور ہے, یہی اسلام کا منشور ہے, یہی ایمان ہے, یہ پوری تحریک اسلام کا بند ہے, یہی بنیاد ہے. تحریک اسلام انہی پانچ آیتوں پر قائم ہے اور انہی پانچ آیتوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں اور خدا جس چیز سے راضی ہوتا ہے وہ یہی پانچ خوشی ہے. تو پانچ آیتیں کتنے آسان انداز, کتنے سہل انداز میں رب کریم اپنے فضل سے بولے کہ ہم پر نازل فرمائے. تو یہ پانچ آیتیں حضرت گرامی ابتدائی سورہ بقرہ کی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہ پانچ آیتوں کو اللہ نے اہل ایمان کے ذکر کر دیا. اب پورے قرآن میں اور پورے حدیث میں ایماندار مومن کی جتنی تشریح آپ کو ملے گی وہ اسی کی تشریح ہوگی, اور گھوم کر آپ آئیں گے تو مجموعہ یہ پانچ آیا ہے, مجموعہ اس کو پھیلائیں گے تو پوری شریعت بن جائے گی, اس کو پھیلائیں گے تو پورے اسلام بن جائے گا, اور اس کو جمع کر دیں گے تو سورہ بقرہ کی پانچ آیت بن جائے گا. تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت پانچ اہل ایمان پر ہے, اس کے بعد دو آیتیں صرف کفار پر ہیں. کتنی؟
اس مضامین کو تھوڑا غور سے سنیں آپ. پہلی پانچ آیتیں مل کر کس پر ہیں؟ پہلے ایمان پر. اس کے بعد دو آیتیں کس پر ہیں؟ کفار پر. اس کے بعد 13 آیتیں منافقین پر ہیں. اتنی تو جس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اسلام کو, جس سے سب سے زیادہ خطرہ تھا مومن ہے, اس سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے, اس کا کشف خود بیان کر دیا گیا ایسا ہونا چاہیے. کافر ہے, اس کی صورت بالکل واضح ہے اور وہ سامنے اپنی حیثیت سے اپنے نامیات سے نظر آ رہا ہے, وہ کافر ہے. اس کی ساری صورت اور اس کے تمام تقاضے واضح ہو چکے ہیں, اس سے اسلام کو اتنا خطرہ نہیں ہے. تو دو آیتوں کے اندر اس کی خط و خال کو بیان کر لیا گیا, لیکن مسلمانوں کی صفوف میں داخل ہو کر انتشار کرتے ہوئے اور مسلمانوں میں صرف آبادیت کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا زخم دینے والے منافقین کا گروہ جس سے اسلام کو سب سے بڑا خطرہ ہے. تو رب کریم نے پانچ آیتوں میں پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے, دو آیتوں میں کفار کا ذکر کیا ہے, لیکن 13 آیتیں اللہ نے منافقین کے رجوع کرنا. کتنی آیتیں آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی حفاظت ہے اور اس کی معنیت کتنی ہے. اللہ نے ہمیں عقل بھی دی, شعور بھی دیا, پیمانہ امتیاز بھی دیا, صبر بھی دیا, اعتدال بھی دیا. اب بھی اگر ہم قرآن کی مضامین سے اپنے آپ کو نہ کمانے, اپنے معاشروں کو نہ کمانے, قرآن کے درس کے لیے, قرآن کی تعلیم کے لیے, اس کی صلاح و آئی جو قرآن کرتا ہے, اس کے لیے اگر ہم وقت نہ نکالیں تو میرے دوست پھر ہمارا حال کیا ہوگا. اس لیے ہمارے جو نقاب ہیں اور بالخصوص
جو
ہمارے شبیر بھائی کا میں بے حد مشکور ہوں اس تنقیدی جملے کے آخر میں کہ انہوں نے اس جذبات کو محسوس کیا, اس درد کو محسوس کیا, ورنہ ہم تو اپنی کلندرانہ آواز لگا رہے تھے جہاں بیٹھ کر ہمارے بھائی کے ساتھ اور ہمارے چند دوستوں کے ساتھ, لیکن انہوں نے درد کو محسوس کیا کہ جناب اب باہر نکل کر کام ہونا چاہیے. تو شبیر صاحب نے اس کیا, یہ گارڈن کے گویا کے مالک ہیں, ہم دل سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کے جذبات کو ہم قدر کرتے ہوئے کہ اللہ ان کے جذبات کو قبول فرمائے اور انہوں نے استقامت عطا فرمائے اور اپنے تمام معاملات کے اندر اللہ رب العزت نے ترقی عطا فرمائے. یہ ایسی چیز ہے, دائی حق والے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کی خدمت کو قبول فرماتا ہے. اب اللہ ہمیں یہ طاقت عطا فرمائے کہ جہاں پر اللہ نے ایک بندے کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے, اپنے دین کے لیے مسخر کر دیا ہے, اور اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے کہ ہم یہاں پر پابندی کے حاضر ہوں, اپنی مشاغل دنیاوی سے اور اپنے دنیا کے مخمصوں سے وقت نکال کر کچھ وقت قرآن سنت کی آگاہی کے لیے اس پر سکن دور میں کہ میڈیا پر یہ جاگیریت کا شعور اور رشت تاریخ ہے اور گرد و نواح کے اندر سواریت کی ایک گویا کہ آگ نہ ختم ہونے والی جل رہی ہے, تو ہم اپنے مسلک سے واقفیت کے لیے, ہمارا مسلک کسی کی گرا نہیں ہے, کسی پر نظر نہیں ہے, لیکن ہم جس لوگوں سے منسلک ہیں اور جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہے, تو کم سے کم ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہمارا مسلک کیا ہے, ہم کون ہیں, ہم نے سنت کا تشخص کیا ہے. خدا رحم درد کو آپ سمجھیے اور اس کو محسوس کیجیے اس عزم کے ساتھ کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے اور آئندہ تشریف لائیں تو آپ کا کوئی بھی بھائی جو دینی کسی شرعی مسائل کے اندر بیچارہ پریشان ہو تو اس کو بھی ساتھ لے کر آئے اور تاکہ وہ بھی شامل حال ہو. وقت رہے گا انشاءاللہ العزیز, اس کے سوالات کے جوابات سب ختم ہونے کے بعد ایک الگ نشست میں پیش کر دیں گے ہم, اور ساتھ ہی یہ ہوگا کہ جناب آپ تمام حضرات ابلاغ و تبلیغ کے لیے کاش ہماری تبلیغ سے اور ہماری نسبت سے, ہماری کوشش سے ہمارے بھائی بھی قرآن و سنت کی آگاہی حاصل کرنے والا بن جائے, قرآن سے محبت کرنے والا بن جائے. تو میں کہتا ہوں کہ نہ میری نماز مجھے بسوا سکتی ہے, لیکن تبلیغ کا یہ جذبہ ایسا ہے جو خدا کو راضی کرتا ہے, جو میری نماز کو واقعی میرے لیے ذریعہ نجات بنا سکتا ہے. اس میں ایک کوشش ہم نے یہ کی ہے عشاء کی نماز بعد نماز میں ہاں ادا کی جائے, کیونکہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا, عشاء کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنا, یہ پوری رات عبادت کے مترادف ہے اور جو صحابہ کے قول کے ہیں مترادف ہے. اور ہم کن کے ماننے والے ہیں جن کی منقبت سے پڑھی جا رہی تھی, جن کے ناموں سے آج اسلام کا تعارف ہے, جن کی پوری زندگی شریعت شریعت مطہرہ سے گزری ہے, جہاں پر امام بطالی علیہ رحمت نے فلسفے کو نیز کو نابود کرتے ہوئے اسلامی اصلی فلسفے کو قائم کر کے پتا کہ گرامی یونانی فلسفے سے مسلمانوں کو لٹایا ہے, تو وہیں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بندہ نے برے اعمال اور ستیداری بچت ہلاکی اور عملی سہاروں سے مسلمانوں کو نکال کر انہیں مسجدوں میں آباد کیا ہے, ان کے دلوں میں اسلام کو آباد کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہماری نیت خیر کی ہے اور تو نیتوں کو خیر پر لانے سے قادر ہے، مولا کریم ہماری ان تمام گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت گرامی اب آگے چلتے ہی سنگھی کی گفتگو تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکی اور مدنی صورتیں اور بالخصوص سورہ بقرہ کی سادیت پر یہ جو جملے کہے گئے ہیں یہ آپ کے ذہنوں میں مستحضر ہو چکے ہیں اور آپ اس کو کچھ سمجھ چکے ہیں۔ اب آئیے اسی مضامین کے اعتبار سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اس مضمون کو دیتے ہیں۔ میں نے اس کی کچھ تشریح گزشتہ درسوں میں کی ہے، میں ان آیات کی طرف مراجعات نہیں کروں گا، لوٹوں گا نہیں، بلکہ آگے کی جو تشریحات ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ آگے کے لیے پانچ آیتیں ابتدائی مومنوں کے تعارف کے لیے ہیں، لہذا کسی وجہ سے میں اس کا ترجمہ کر کے اور جو درس ہمارا گزشتہ درس میں رہ گیا تھا، جس آیت کی تشریح رہ گئی تھی، اس طرف ہم چلتے ہیں۔ رب کریم کا ارشاد سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی بحث آپ ہمارے بدھسٹ مدرسوں کی کیسے لے سکتے ہیں، اس میں ساری تشریحات موجود ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، آیت انتشابہات ہیں، اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی بتائے سے مخلوق میں سب سے پہلے اللہ کے محبوب جانتے ہیں اور اللہ کے محبوب کے ہدایت سے حضرات اولیاء کرام جانتے ہیں، جس پر اللہ مسیح محمود علوسی تمام مفسرین نے کلام فرمایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے اس چیلنج کے ساتھ، اس دعوے کے ساتھ، اس حاکمیت کے ساتھ اور اس روح کے ساتھ، سارے آسمانی اور تقابلی ادیان کر لیجیے، تمام ادیان کا تقابل ہو رہا ہے اور اسلام ایک اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں سن لو، یہ اسلامی قانون کا جو تقابلات میں سے ایک عظیم مساجد ہے، جو رب کریم کا بیان ہے، ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں شک فرمائے شک کی جدائی نہیں ہے، شک کی آپ بات کرتے ہیں فرمائے شک کی جدائی نہیں ہے، یہ آج کا تعارف نہیں ہے، یہ آج کا تعارف نہیں ہے، یہ اس دور کا تعارف ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ہلال سے لوٹے تھے اور آپ نے قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا شروع کیا تھا، یہ اس دور میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج لوگ اپنی مادری زبان نہیں جانتے، لیکن اس وقت اہل عرب تھا، عرب کی وجاہت اور اپنی زبان کا ایک روح تھا، بڑے سے بڑا شاعر اگر کوئی کلام لکھ دیتا، عربی ادب پر چند جملے لکھ دیتا، تو بڑے بڑے ان کے دور میں علماء موجود تھے جو اس کی گرامر کی غلطیاں، نقص کی غلطیاں، فصاحت کی غلطیاں، مضامین کی غلطیاں، اس کے تجزیے کی غلطیاں، اس کی ہیئت کی غلطیاں، معاشرے پر جو ہنگامی کر رہا ہے، اس کے زانی کے قاضی کی غلطی نکالتے، لیکن نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی کے سامنے زانو قلم اس کو خمرا کیا، کسی سے شاگردی اختیار نہ کی، پوری زندگی آپ کیسے رہی، کہ رب کریم نے آپ کو تعلیم دی اور یقین آپ نارے ہلا سے لوٹ کر آئے اور اس طرح اس رب کے قلب کی خرق کر کے علم توحید کو بلند کیا اور سارے رہے آئے اور فصاحت علماء کو چیلنج کر دیا کہ میری زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں پر میں سارے جن کتاب لا رہی ہوتی، یہ وہ اللہ کا بین کلام ہے کہ جس میں شک پر میں شک کی جگہ ہے۔ جس طرح اسی سورہ بقرہ کے اندر، جس طرح اسی سورہ بقرہ کے اندر آگے چل کر مضامین آ رہے ہیں اور وہاں پر دو کے بعد میں کہتے ہیں تم تم فی غیبی مما نزل علی عبدی فأتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھو کہ جو ہمارا محبوب اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے یہ خود گھر سے بنا کر لا رہا ہے، تو اس کا بچپن بھی تمہارے سامنے موجود ہے، اس کی جوانی بھی تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے تجارتی اور تمام معاملات بھی تمہارے سامنے موجود ہے، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے کسی صاحب کے سامنے دارو بلموس کو خمرا کیا، اور اس زبان میں فصاحت اور بلاغت اور چاشنی اور جاسی اور تسلی اور فصاحت لانے کے لیے، زبان میں روانگی لانے کے لیے اس نے کبھی کسی قدم کا انتخاب نہیں کیا، کسی نظر کا انتخاب نہیں کیا، کسی الفاظ کی گردان نہیں کی، یا تم نہیں دیکھتے کہ کسی الفاظ کی گردان کیے بغیر، کسی نثری جملے کو یاد کیے بغیر، کسی اشعار کو یاد کیے بغیر، کسی مضمون کو یاد کیے بغیر یہ ہزاروں بلکہ کئی مضامین بولتا کرا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے باوجود تمہیں شک رکھتا ہے، وہ ان کل تم ہی مما نزل علی عبدنا، ہم نے اپنے محبوب پر جو چیز اتاری ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جناب یہ غلط ہے تو جاؤ پورا قرآن نہیں، پوری سورت نہیں، فاتو کی سورت ان میں سے ہی ایک آیت کے اندر آئے کہ ایک آیت بنا لاؤ، تین آیت بنا لاؤ اور اس جیسی کو ایک چھوٹی سی سورت بنا کر دیا، فرما اگر یہ کر سکتا تو تم بھی کر کے دکھاؤ، اگر یہ کر سکتا تو تم تو بڑے بڑے فقیر ولی ہو، تمہارے نام کے اور تمہاری عربی نامی کی تو بولا ہی بولی جاتی ہے اور آپ کے اندر تمہارے قصیدے اور تمہارے قرآنی اور تمہاری نظریں تو خانہ کعبہ کی دیواروں پر قصہ کی جاتی ہے, اس کو معلقات کر دیے جاتے ہیں اور تمہارے سب معلقات تو ایسی بڑے مشہور ہے مضامین کے اعتبار سے تو حضرات گرامی قرآن مجید سلطان حمید نے پہلے ہی سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر ایک قاری جو اس کو پڑھنے والا ہے تو اس کو سمجھنے والا ہے کیسے گویا عظیم انداز میں گفتگو ہوئی ہے کہ کرنے والے پہلے تجھے ہم مطمئن کر دیتے ہیں کہ تو کیا ہے, ساری کائنات کا چیلنج ہے ساری کل کتاب لا رہی ہوتی جو بلند بالا کتاب ہے جس میں شک ہر ایک شک نہیں شک کی جگہ نہیں. تو یہ قرآن کریم پہلی آیت کے اندر اپنی قاری کو تمانت دیتا ہے, سکون دیتا ہے اور اس کے اندر جازمیہ پیش کرتا ہے. آج بائبل موجود ہے, توریت موجود ہے, لیکن کوئی پاپ فادر اور ان کا ماہر کسی آیت کو پڑھ کے اس بات کو جذب نہیں کر سکتا, اس پر یہ نکان سے کہہ نہیں سکتا کہ یہی توریت ہے, اس لیے کہ جب اس کا ایڈیشن تبدیل ہو گیا اور گویا کہ اس کے مضامین بدل گئے اور جہاں پر ان کے سرکوں میں فرق آ گیا تو آیتیں بھی بدل گئی مضامین بھی بدل گئے. لیکن قرآن مجید قرآن حمید کی یہ سب سے بڑی حقانیت ہے اور اسلام کی سب سے بڑی حقانیت ہے کہ اسلام کے قانون کو جس کتاب میں رکھ دیا گیا ہے, انسان کے اسلام کے منشور کو جس کتاب میں رکھ دیا گیا ہے, وہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ قیامت تک نہ اس میں شک آ سکتا ہے, آئے جیسا وہ تو شک جگہ ہی نہیں ہے. یہ بڑے اقام کے اندر اور بڑے گویا کہ جھنجھلاتے ہوئے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہ پڑھنے والے جو پڑھ رہا ہے تو اپنے ذہن سے تمام شبہات اور شکوک کو دور کر دے, تو قرآن ہی کا کلام پڑھ رہا ہے اور ہم تمہیں دعوت سے کہتے ہیں کہ تو پورا قرآن پڑھ لے, اس میں کسی ایک مضمون کی نہ اپنی علوم میں غلطی پائے گا نہ نقلی علوم میں غلطی پائے گا. فرما ہوگا للمتقین, ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ہدایت صرف پرہیزگاروں کو دیتی ہے, یہ ہماری کتاب جو ہدایت دیتی ہے, یہ ہمارا کلام جو ہدایت دیتا ہے, ہدا للمتقین یہ احساس ہے, یہ صرف پرہیزگاروں کو ہدایت دیتا ہے. جس طرح کے آگے چل کے مضامین آ جائیں گے تو یہ بندو بھی کثیر ہوں یا حدی بھی کثیر, اس لیے بہت سے پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں, بہت سے پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جس کی ہدایت کا دعویٰ قرآن نے کیا ہے, جس کی ہدایت کا مدعی قرآن ہے, جس کی ہدایت کا احتساب قرآن کر رہا ہے, وہ متقین ہے. کون ہے؟ متقین. اب یہ متقین ایک بڑا بھاری بھرکم لفظ ہے جس کی تشریح کیا ہے, اس سے پہلے کہ کوئی اور شخص آ کر اس کی تشریح کرتا اور متقی کے لفظ میں اختلاف ہو جاتا تو سارے معاملات گویا کہ کھڑے سے کھڑے رہ جاتے کہ مسلمان کی تاریخ میں اختلاف ہوا, اللہ نے متقی کی تاریخ کو ہی بیان کرنا پڑا. حضرت میں متقی ہدایت ہے, سراسر ہدایت ہے صرف متقیوں کے لیے. متقی کون؟ اسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں متقی کی تعریف کروں گا تو آپ اختلاف کر لیں گے, آپ کریں گے تو آپ کے پڑوس والے اختلاف کر لے گا. تو جبکہ مسلمانوں کی تاریخ میں اختلاف ہوا تو پھر مسلمان کون ہوا؟ اس لیے رب کریم نے ایمان کے تمام معاملات کے تحفظ کے لیے ایک انتخاب فرمایا, مد کے طور پر سمندر کو دوسرے نے بن کر کے فرمایا کہ یہ قرآن جو غیر کے اعتبار سے نہ ختم ہونے والا سمندر ہے, یہ ہدایت سے دیتا ہے وہ متقی. اب متقی کون ہے؟ تو اس کی تشریح آگے آتی ہے, الذین یؤمنون بالغیب. متقی کی چند علامات ہے, متقی کی چند علامات ہے. الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے, جو ہمارے محبوب اس کے سامنے لے کر آئے ہیں, اس نے جنت کو نہیں دیکھا ہے, دوزخ کو نہیں دیکھا ہے, حشر کے میدان کو نہیں دیکھا ہے, میدان کے معاملات کو نہیں دیکھا ہے, یہاں تک کہ خدا کی ذات کو نہیں دیکھا ہے. کہا حضور آپ نے کہہ دیا, میں نے سر تسلیم خم کر دیا. میرے امام کہتے ہیں کہ ایمان ہے قول مصطفیٰ, کتاب سے سجمہ فضل بڑی نے کر دیا کہ ایمان ہے قول مصطفیٰ, قرآن ہے حال مصطفیٰ. تو فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اس کو لے لینا اور دل سے اس کو کہیں جان لینا, یہ ہے ایمان. یہ ہے ایمان. ایمان اصل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صادر ہوئے کلمات کو لے کر اسے اس بات پہ یقین کرنا کہ یہ خدا کے نبی ہے اور انہوں نے جو بیان فرمایا ہے وہ خدا ہی کی جانب سے بیان فرمایا ہے, یہ ہے ایمان. ورنہ آپ دیکھیں گے, اس کو تھوڑا سا کرنے کر دوں, آپ نے دیکھیں گے جس طرح میں یہ مظاہر کائنات, یہ دنیا کا نظام ہے, یہ مظاہر کائنات ہے, تو یقیناً جو یہ دیکھتا ہو کہ دیکھے سورج آتا ہے اپنے وقت پر اور اپنے وقت پر چلا جاتا ہے اور چاند آ جاتا ہے, اپنے وقت پر رات آتی ہے اور پھر رات چلے جاتی ہے دن آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب جناب کوئی ہے اس نظام ہستی کو چلا رہا, کوئی ہستی ایسی ہے جو اس نظام کے ساتھ تمام معاملات رکھتی ہے؟ یہ معاملات انحطاط کے شکار نہیں ہوتے, انتشار کے شکار نہیں ہوتے, ان کا اختلاف تو ہے لیکن اختلاف ایک حیات کی دعوت دے رہا ہے, اس اختلاف کے اندر ایک پیغام ہے, اس اختلاف نیل نہار کے اندر ایک پیغام ہے, ہر اختلاف انحطاط کے لیے نہیں ہوتا, ہر اختلاف انتشار کے لیے نہیں ہوتا, یہ اختلاف ہدایت کے لیے ہے, یہ زمین آسمان کا جو اختلاف ہے اور آسمان کے مذاہب کا جو اختلاف ہے یہ ہدایت کے لیے اس طرح دعوت دے رہا ہے کہ جناب اس کا چلانے والا کوئی ہے, اگر آپ کی عقل آپ اس بات پر جم جائے اور آپ اس بات کو یقین کر لیں کہ جناب ان کے ایمان میں یقین کا نام ہے, ایمان یقین کا نام ہے, دل سے اس کی تصدیق کا نام ہے اصل معنی کے اعتبار سے, تو اب آپ نے جب یقین کر لیا کہ اس کا چلانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے, اس لیے کہ اگر وہ ایک نہ ہوتا تو یہ تسلسل اتنی نظم و ضبط نہ ہوتا, یہ چلنا اس کا اتنی میں مدد سے نہ ہوتا, تو اگر آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ میں نے خدا کو مان لیا ہے اور یقین کر لیا ہے میں نے خدا کو پا لیا ہے, اور وہ صاحب آپ سے پوچھے کیسے پا لیا, کہا جناب میں خدا ہوا روزانہ سورج کو دیکھتا ہوں اور رات روزانہ چاند کو دیکھتا ہوں, میں رات کی گتیوں کو بھی دیکھتا ہوں, لہر و نہار کو آرام اور اس کے اختلاف کو بھی دیکھتا ہوں, تو جناب میری عقل میں بڑا بزدار ہوں, میری عقل میں بڑا زیرک ہوں, میں بڑا متین فقیر ہوں, میں بڑا مقدر ہوں, میں گویا کہ بڑا گویا کہ حاضر دماغ ہوں, میرے اندر اصلی اعتبار سے بڑا اشتہار ہے, تو میں اس بات پر پہنچ گیا کہ جناب جو دنیا کا نظام لیل و نہار اس طرح اختلاف کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا چلانے والا کون ہے اور اس کا نظم و ضبط بتاتا ہے کہ وہ ایک ہے, تو کیا جناب میں مومن ہوا؟ تو وہ کہیں گے نہیں آپ مومن نہیں ہوئے, تو کہتے میں کیا ہوا؟ تو آپ موحد تو ہو گئے, خدا کے ایک ماننے والے, خدا کے ایک ماننے والے جو ہو گئے, کامل مومن نہیں ہوا, کامل مومن ابھی تک نہیں ہوئے, صرف آپ موحد ہوئے ہیں خدا کو ایک ماننے والے, تو کہیں جو میں نے اتنی کوششیں کی تو آپ نے کوشش کرنے کی ضرورت کیا تھا, آپ اتنی کوششیں کرنے کی ضرورت کیا تھا, تو کہا میں کیا کرتا, اسی بات کو کہ خدا کا اتنا جو آپ نے سروے کیا استقلال آپ کو مل گیا لیکن اتنا جو آپ نے وقت دیا اس کا نچوڑ آپ نے یہی دکھایا نا کہ خدا ایک ہے اور ہے, کہا ہاں, تو کہا صرف آپ موحد بنے, اگر خدا ایک ہے اسی کو زبان مصطفیٰ سے مان لیتے تو موحد بھی ہو جاتے, مومن بھی ہو جاتے, موحد بھی ہو جاتے اور مومن بھی ہو جاتے, تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایمان ہے قال مصطفیٰ, ایمان ہے قال مصطفیٰ, قرآن ہے حال مصطفیٰ, سلام پیش کرتا ہوں کہ جو شخص جو عام عوام جو علم عقائد کی بھاری بھرکم کتابیں نہ پڑھ سکتی ہو اور مدرسوں میں جا کر کسی کی کتاب کو سمجھنے کے لیے چھ چھ سال الگ نہ حاصل کرتی ہو, ان کو نعت اشعار میں ڈھال کر کھڑا عقیدہ دے دیا ہے کہ جب گنگناتے رہو نعت کا ہمیں سوال ملے گا اور اسلامی عقیدے بھی پتا چل جائے گا, ایمان ہے قال مصطفیٰ, قرآن ہے حال مصطفیٰ, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالغیب, متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے, وہ یقین الصلاۃ نماز کی اقامت کرتا ہے, اقامت الصلاۃ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, فرمانی اقامت الصلاۃ کرتا ہے, اس کے ظاہر اور باطنی حسن کے ساتھ اس کو وجہ لاتا ہے, نماز میں اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے, خدا نے سمجھ اقامت الصلاۃ نماز کو نکھار کر پڑھتا ہے, جو اس کا ظاہری حسن ہے, جو اس کے ظاہری تقاضے ہیں اس کو بھی وجہ لاتا ہے اور جو اس کے باطنی تقاضے ہیں اس کو بھی وجہ لاتا ہے, جس کی تشریح ہم لوگ صدر میں کر چکے ہیں, فرمایا ظاہری باطنی تقاضے کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر وہ نماز محض نماز نہیں ہوتی ہے, اقامت الصلاۃ ہو جاتی ہے, اقامت الصلاۃ, تو اللہ نے نماز پہلے ہی کا حکم نے دیا, فرمایا وہ یقین الصلاۃ جو اقامت الصلاۃ کرتی ہے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ, بڑی شائستگی اور بڑے ادب کے ساتھ, یہ نہیں کہ آئے لباس کا کیا حال تھا, معاملات کیا تھے, جگہ کیسی تھی اور منہ اٹھا کر نماز شروع کر دی, یہ تو بیل تو ہوئی ہے اقامت الصلاۃ نہیں ہوئی, کیونکہ جب تک نماز کی حرمت اس کے تقاضے, اس کا ادب, اس کی شگفتگی اور اس کی پاکیزگی جب تک ظاہر اور باطن میں راضی نہیں ہوگی تو وہ اٹھنا بیٹھنا تو ہوگا اقامت الصلاۃ نہیں ہوگا, اگر اسلامی فرمایا کہ مستقیب ہے کہ وہ ایماندار غیب پر اقامت الصلاۃ کرے, اور جس آیت کی ہمیں تشریح کرنے کی عزت میں وہ آ گئی
کہ مومن کی نشان یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
کہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اللہ کی جانب سے جو روزی انہیں دی گئی ہے
اللہ فرماتا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ نے جو انہیں روزی دی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ مومنین کی علامات یہاں پر ذکر کی گئی, ایمان لاتے ہیں رہ کر نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اور اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں پر تھوڑی سی تفصیل میں اس حوالے سے کر دوں, پھر اس کے بعد درس کو یہی ختمہ کرتے ہیں. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم تمام تقابلی کتاب کا گویا کہ سادے ساتھ سب کا تقابل کریں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو محبوب کو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور وہ اس سے بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوئی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, محبوب جو تیرے قلب منیر کو نازل ہوئی ہے, مومن وہ ہے جو اس کو بھی مانے. وما انزل من قبلک, اور جو صحیح سے اور جو کتب ہم نے پہلے انبیاء پر اتاری ہے وہ جس صورت میں اتاری تھی اس صورت پر ایمان لاتے ہیں. آپ کی مطلب شدہ صورت میں تبدیل شدہ صورتیں نہیں, فرمایا جو صورتیں حضرت عیسیٰ کے کن پر اتاری گئی اور گویا کہ حضرت موسیٰ کے کن پر اتاری گئی, ان کو صحیفوں کے ساتھ نوازا گیا. یہ الگ بات ہے کہ کتابیں دی گئی لیکن کتاب ان کے قلب سے بھی ہوا ہے, ان کے ذہن سے بھی ہوا ہے. وہ تمام چیزیں جو اللہ علیہ وسلم تو ہی اور اسلامی عقائد نظریات پائے تھے, فقائد نظریات محمود آپ پر اترے ہیں وہ اس کو بھی مانتے ہیں, جو آپ سے پہلے اترے ہیں اس کو. اب یہاں پر جو تشریح ہے کہ وہی مار رکھنا ہوں ان رکوں کہ جو آپ پر نازل ہوا وہ اس کو بھی مانتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن اس سے پہلے فرمایا کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے, یہ پیج در پیج ہے اور وضاحت در وضاحت بھی ہے اور گرہ در گرہ بھی ہے. ایمان کی غیر کا تقاضا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ کام کو سلاد کرتا ہے تب تو پتہ چلے گا کہ ایمان کے غیر پر ایمان لایا ہے. یہ غیر پر ایمان لائے کام کو سلاد کرتا ہے, پھر اس کے اور بتاتے ہیں کہ کام کو سلاد کا حکم کیا ہے کہ کام کو سلاد کو بدنی عبادت ہے, نماز کو بدنی عبادت ہے. لیکن بدنی عبادت کے اندر وہ ذوق اس معیار کا نہیں ہوتا ہے جو مالی عبادت کے اندر ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان مان کو بڑی ترجیح دیتا ہے, فرمان مومن نے خالص وہ ہے جو ممبار رکھنا ہوگی سے پوچھ, جو مان اس کے ہر میں جہاں ہے وہ ہمارے راہ میں خرچ کر دے گا. یہاں پر حضرت امام غزالی کا مجھے قول یاد آتا ہے, امام غزالی فرماتے ہیں کہ عبادتیں تو بے شمار ہیں, معاملات بے شمار ہیں, لیکن قلب کو جو تسلی اللہ کی راہ میں دینے سے ہوتی ہے اور اس صورت میں دینے سے کہ جب دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں کو خبر نہ ہو اور آپ اور آپ کے درمیان صرف خدا کی ذات ہی گواہ ہو, فرمایا جو اس وقت امانیت اور سکون قلب پہ ہوتا ہے وہ شاید پھر کسی عبادت کے اندر مال جس کی گھٹی میں رکھا ہوتا ہے تو اس کی تشریح کے فرمایا ایمان کی غیب اور ایمان لانے والی کی علامت کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز کا حسن کیا ہے کہ نماز میں جب سر خدا کی بارگاہ میں رکھ رہا ہے تو سر سے پہلے دل کو خدا کی راہ میں دے چکا ہو اور دل کو دینا کب سانی پائے گا کہ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دے گا. تو فرمایا وہ مار رکھنا ہوں ان کے پور, اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے, اللہ فرما کر جو ہم نے ان کو مال دیا ہے وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں سے دیکھیے فرمایا کہ جو مال دیا ہے اس خرچ کرتے ہیں, یہاں پر علماء نے دو معنی فرمائے. ایک تو یہ معنی فرمایا کہ انسان کی سبھی دلّا کہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے, جو اللہ ان کو دیتا ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اس سے پہلے تو زکات کی فرضی ثابت ہو جاتی ہے, زکات کا حکم ثابت ہو جاتا ہے کہ سال کے سر تک وہ اپنے مان میں سے جو شریف تقاضے اس کے لیے منتخب کیے گئے ہیں وہ نکال کر اللہ کی راہ میں دیتا ہے, وہ اس پر فرض ہے. لیکن علماء نے یہ فرمایا کہ فرضیت تو ہے وہ تو دینا دینا ہے, لیکن انفاق کی سبیل اللہ کے اندر اپنے اہل و عیال کے لیے, صلح رحمی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے, دین کی تربیت و اشاعت کے لیے, دین کے استحکام و تحکم کے لیے جو سارے مال دیا جائے گا وہ اسی آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو فرض کو ادا کرتا کرتا ہے لیکن صلح رحمی کے لیے, اہل و عیال کی تربیت کے لیے, اپنے پڑوسی کے خیال رکھنے کے لیے, ساتھ ساتھ دین کی مصروفات کرنے کے لیے, دین کو استحکام اور مستحکم کرنے کے لیے جو مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اللہ فرمایا وہ برجیدہ بندہ ہے اور وہ مومن کامل ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کی علامت پائی گئی ہے, ایمان کی علامت پائی گئی ہے. ادب ایرانی یہاں پر ایک بات اور رکھ کر دوں, اللہ نے فرمایا کہ وہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے, تو انفاق سے مراد زکات نہیں ہے جس طرح کہ میرا کیا تو صرف زکات نہیں ہے بلکہ عام صدقات مراد ہے, چاہے وہ ساری صلات میں ہوں یا دیگر اور معاملات میں ہوں. اسی طرح علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں, اللہ نے انسان کو صرف رزقی نعمت جو دی ہے صرف اس پر رزق مراد اناج اور نان نہیں, ظاہری اور باطنی جتنی نعمتیں دی ہیں اس سب کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے. اب ظاہری نعمت کیا ہے؟ مال, کسی کی مدد کر دی آپ نے, کسی کمزور کو سہارا دے دیا آپ نے, یعنی ظاہری جو قوت ہے جب آپ کے اندر یہ روح پیدا ہو رہی ہو کہ مولا میں تیری اس بندے کی خدمت کر رہا ہوں تیری رضا کی, تو یہ انفاق کی سبھی رضا ظاہری نعمت جو اللہ نے آپ کو دی تھی. ایک بزرگ ہے وہ جا رہے ہیں تو پاؤں میں کھڑانے لگے, آپ کے بازو میں آپ نے ان کو پکڑ کر سہارا دے دیا, وہ بھی مار سکنا ہوگی. جو ظاہری نعمت آپ نے اللہ سے دی تھی اس کو آپ نے اللہ کے نامے رکھ لیا. کسی طرح جناب راستے میں اگر کوئی گرم والی چیز تھی اس کو اٹھا کے آپ نے کنارے پر دیا تو بن معرفت نہ ہونے سے خون جو خدا نے آپ کو ظاہری نعمت عطا فرمائی تھی یہ قوت عطا فرمائی تھی آپ نے اس کو اٹھا کے ادھر کر دیا, تو یہ بھی آیت کے نصاب ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بندے کو ظاہری نعمتیں دی ہیں اور جو باطنی نعمتیں دی ہیں وہ دونوں خرچ کیا جائے. ظاہری نعمت کی آسان مثال مال ہے لیکن باطنی نعمت کی مثال عقل ہے. کیا ہے؟ عقل. مسلمانوں کو اچھے مشورے دینا, کوئی بندہ اگر غلط کام کر رہا ہو تو گویا کہ اس کے مشورے سے نوازنا, اپنی عقل اگر آپ کے اندر موجود ہے اور زیرک ہیں اور ایسے ہیں کہ آپ اس عقل کو جب آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو سراسر آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں جو کی ہے وہ باطنی نعمتوں کے اندر عقل, عقل شریف, فطرت شریفہ, یہ انسان کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے صرف مال دینے کی بات نہیں کی, عام ہے جو ظاہری نعمتیں دی ہے اس کو بھی ہماری رکھنے دو اور جو باطنی نعمتیں ہیں اس کو بھی ہماری رکھنے دو. اگر عقل ہے تو عقل کے پیمانے پر لوگوں کو مشاورت, اپنے اہل و عیال کی تربیت کی مشاورت, کسی میں جھگڑا ہو جائے اس صلح کے لیے عقلی اپنے شریر کے جو پیمانے ہیں اس میں کوئی ایسا دوسرا نکالا جائے کہ جو دو مسلمان کو تو گریواں ہیں ان میں خلاصی ہو جائے اور وہ شیر و شکر ہو جائے اور وہ قریبی آ جائے, تو یہ عقل کا انتخاب ہے. اور دوسری محبت, دوسری چیز کیا ہے؟ محبت. باقی نعمتوں کے اندر دوسری چیز ہے محبت, اور محبت جس طرح مال بانٹنا ہے, جس طرح مال بانٹنا مومن کی علامت ہے, اسی طرح عقلی مشورے بھی بانٹے جائیں گے اور اسی طرح محبت کو بھی عام کیا جائے گا, محبت کو بھی عام کیا جائے گا. جب ظاہری اور باطنی جب تمام دونوں کا اشتراک ہو جائے گا, ملاپ ہو جائے گا, دونوں کا حاصل انتظام ہو جائے گا, پھر مومن کی علامت قائم ہو جائے گی کہ وہ مار رکھنا ہوگی سکوں, کہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی ظاہری نعمتیں بھی دیتے ہیں اور باقی نعمتیں بھی دیتے ہیں. چلتے چلتے ایک آخری بات اس حوالے سے یہ بھی خرچ کر دوں, یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, فرمایا کہ وہ مما رکھنا ہوگی سکون, تو یہ اصل میں ہے کہ وہ مما مما, تو اس مین کو مین میں رام کر دیا اور پڑھا پڑھ لیا سو مما, تو یہ لفظ مین جو ہے مین اور چھوٹے نون والا جو ہوتا ہے مین نون, اس کا معنی عربی زبان میں اگر کیا جائے تو اکثر اس کا معنی باز کیا آتا ہے, تھوڑے کے کیا کے لیے تھوڑے کے لیے آتا ہے. مثلا اس کی مثال عربی گرامر میں یہ دی جاتی ہے, اخذت المال من الكيس, میں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے, میں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے. اب سوال ہوا کہ کچھ کا معنی کہاں سے آیا, تو عربی گرامر کے اعتبار سے مین جو ہے نا اخذت المال من الكيس, مین اخذت میں نے لیا, مالا مال مین کچھ, جیب سے میں نے جیب سے کچھ مان نکالا, تو مین کا معنی کچھ ہی آتا ہے. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا یہ مومن کی علامت ہے یا سب کچھ خرچ کر دینا مومن کی علامت ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جناب اس میں دو گروہ ہیں, ایک عظیمت والے رشوت والے, رشوت والے ہم جیسے جنہوں نے زکات ادا کر دی اور جب دل بھر آیا تو اللہ کی راہ میں دے دیا. امام غزالی فرماتے کہ جس وقت دینے کا موڈ بن جائے نا اور مزاج بن جائے اور دل بھر آئے تو دے دیا, پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اس وقت تمہارے درمیان
اور خدا کی قبولیت کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، اور عین خدا کے عرش الٰہی جو فیضان مومن کے قلب پر آتا ہے، اور جب وہ قلب پر آتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، ایک جوش ایک دائیہ اس کے قلب میں بیدار ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جان بھی ہو تو اللہ کی راہ میں دے دوں. فرمایا کہ جب یہ مقام اور یہ کیفیت آئے تو اس کو اجاگر کرو، دباؤ مت، اس لیے تو دباؤ گے تو شدید وقیر ہو جاؤ گے، اور جاؤ گے تو خدا کے دربار میں تیار ہو جاؤ، خدا کے دربار میں تیار ہو جاؤ. یہ استطاعت ہے، یہ قوت ایک ملکہ ہے، یہ صوفیانہ نام کر کے لاؤ، یہ قوت ایک ملکہ ہے جو مومن کے قلب پر ہوتا ہے، اور انوار اللہ کے گویا کے عرش سے اس پر نازل ہوتے ہیں، اور مومن خود یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کسی کے اشاروں پر ہی چل رہا ہوں، یہ دل تھوڑی دیر پہلے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب حال یہ ہے کہ جی کرتا ہے کہ جیب میں جو ہے سب اٹھا کر دے دوں، تو فرمایا کہ اتنا دے دیا جائے کہ خود پریشان نہ ہو، رخصت کے اعتبار سے اتنا دے دیا جائے کہ خود پریشان نہ ہو، لیکن اس وقت دے دیا جائے اس لیے کہ اس وقت خدا کی رضا کی جانب سے سر بڑھا جائے اور وہ خدا کی رضا سے موضوع ہو جاتا ہے، مندوس ہو جاتا ہے، اور اس ساتھ کے لیے تو صوفیہ گر میں آتے ہیں اور روتے ہیں، اور فرمایا کہ جب یہ ساتھ ختم ہو جاتی ہے حضرات صوفیہ اولیاء پر ہمارا وقت یہ جلیا رہتی ہے. ہم جیسے گناہ گاروں کے کبھی کبھار لمحات آتے ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے، ایمان کی علامات ہے، ایمان کی علامات ہے کہ چیزیں ہوا کی طرح سے چلی جاتی ہیں، ہوتا ہے میرے ساتھ تو ہوتا ہے، آپ نیک لوگ ہیں، ایک ہوا بھی بنا کر چلے جاتی ہے، لیکن اگر یہ مستقل رہ جائے تو یہ اولیاء کامین کی شان ہے. اور اگر جس طرح کے ہمارے دل میں ہلکی سی ہوا آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جسم گویا کہ اب آپ سے باہر ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سکین سے شیر و خون بڑھ گیا، تو وہ اولیاء اتنے مطمئن کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کیفیت ان پر پوری زندگی رہتی ہے، اور جب یہ کیفیت خارج ہوتی ہے نا، ختم ہوتی ہے، تو اس کو تصور کی استعلام قبض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قبض. قبض تصور میں وہ کیفیت ہے کہ جب یہ ضرور ختم ہو، جب یہ ضرور ختم ہوتا ہے تو صوفی بیدار ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے یہ نعمت چھین لی گئی ہے. اور وہ دن رات توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ کس چیز کے لیے چیز ہو گئی ہے، اور جب خدا چاہتا ہے تو دوبارہ اس کو فیصلہ نہیں کروا دیتا. تو یہ چیز اصل اطمینان کی ہے کہ جناب ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت رضا سینٹر ہوتی ہے، رضا سے مندوس ہو جاتا ہے، رضا کی چادر آ جاتی ہے، تو اس وقت رضا کا شوق بڑھ جاتا ہے، مال کا شوق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ان کے سامنے کنبا کا کنبا اور لشکر کا لشکر دشمن ہوتا ہو، وہ اس کی طرف اسے خوش و خاصات نہیں سمجھتے، چنتا نہیں سمجھتے، مال ڈھیر لا کر دیا جائے اس کو نہیں سمجھتے ہیں. حضرت گرامی چند ایک بات ارض کر دوں کہ سرکار نے خیبر فتح کیا، یہ صحابہ پر کیسی کیفیت اظہار کی، سرکار نے خیبر فتح کیا تو خیبر آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا گویا کہ زرخیز علاقہ، اس کے ساتھ جو فتح کی زمین ہے جو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی، وہ جناب عرب کے اندر سب سے مشہور زمین، سب سے زیادہ کھجور کے باغات وہاں پر، جو بغیر جنگ کی سرکار بتا کر دی گئی. جب خیبر کا وہ علاقہ کہ جو مدینے کی یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا ان کی بغاوت کی وجہ سے، وہ جا کر خیبر گئے، خیبر میں انہوں نے کھیتی باڑی کی، معاملات کیے، سمراج کے بڑے بڑے باغ اور بڑے بڑے گویا کے سرخیز علاقے کھیت اور تمام اناج کا سلسلہ، اور وہاں پر کئی کیڑے بدر کی جنگ لڑی گئی، بہت سخت جنگ تھی، میں یقین کرتا ہوں اور میں نے پڑھا بھی ہے، بہت بڑا سخت مارکا تھا، میں یقین کرتا ہوں، میں نے پڑھا بھی ہے. لیکن میرے دوست کو ایک دفعہ میں آپ سے کہوں گا کہ خیبر کو دوبارہ پڑھ لیجیے، جنگ خیبر اتنا خطرناک مارکا ہے کہ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو مسلمان کو جیت نہیں، یہ تو میرے آقا کی دستگیری تھی اور یہ آپ کی سیاسی حکمت عملی تھی، وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ وہ ہیرے وہ نگینے جو میرے آقا کی سینے میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ خیبر میں جس کی قیمت نظر آتی ہے، حضرت گرامی کہ سرکار دوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ مشورے اور صحابہ کے ساتھ معاملات، اس لیے کہ صحابہ اور سرکار کے خلاف مشیری نہ کر سکتے، یعنی زمین کی طرف، اور یہودی اپنے قلعوں کے اندر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور کے جدید سارا حربی آلات ان کے پاس موجود ہے، منٹنیٹیں موجود ہے، سنگ برسانے کے لیے پتھر برسانے کے معاملات موجود ہے. اب آپ ذرا اصلی نقشہ بنا کر میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ جناب 20 منزلہ کئی بلڈنگ ہو اور اس پر توپیں لگی ہوئی ہوں, دس دس منزلہ بلڈنگ ہو اس پر توپیں لگی ہوں, نیچے آپ کوئی بھی اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائیں کیا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ اسلحہ ایسا ہے جس کے مقابلے کا نہیں ہے. بالکل یہی کہتے ہیں دس سے زیادہ قلعے جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پڑے اور مسلمان زمین کی طرف ہے اور وہ ایرم کے سر پر بیٹھے ہیں, یہ مصطفیٰ نے بھی کہنا ہے. اللہ نے میرے آتا تو بصیرت عطا فرمائی تھی سیاسی, اس سے مسلمان بن گئے. اس کا حکمتہ پیش کر دوں میں آپ کے سامنے کہ سرکار نے بتایا ایک ایک کو نہ مارو, ایک ہی طرف جاؤ گے مارنے کے لیے تو سب ایک طرف آ جائیں گے. آپ نے صحابہ کو ترتیب دیا کہ سب کو مجبور کرو تاکہ اس کی مدد کے لیے وہ نہ پہنچے, اس کی مدد کے لیے وہ نہ پہنچے, اور اس کی مدد کے لیے وہ نہ پہنچے. اب جتنے قلعے تھے سب کو ایک ساتھ مجبور کیا گیا اور سب کو ایک ساتھ اس کے ساتھ جو ہے کہ جنگڑی گئی. خیر یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے, یہ دو لفظوں میں بیان کرنا توہین بھی ہے اور نہ اس کا نیادہ کر سکتے جو صحابہ نے وہاں پر گویا کی جانی ساری اور میرے آقا کے فیصلوں پر جو جمع مرضی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اللہ کی جانی خیبر پتا ہوا, جب خیبر پتا ہوا تو یہودی غلام بنا کر سرکار کے پاس لائے. میں کیا کر رہا تھا یہ بات کہ ہمیں کبھی کبھی جوش آتا ہے دل میں, جس کو صوفیہ کہتے ہیں داہیا. کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب اپنی زبان میں تصور کی زبان میں اس کو داہیا کہتے ہیں کہ یہ داہیا جو پھوٹتا ہے. اور یہ آقا کہاں سے فرمائی آپ کے مشائخ کے فیض جو ملتا ہے اور وہ ڈائریکٹ خدا کی رضا میں وہ قلب پر آ کر بچتا ہے اور گرتا ہے. اس وقت شیطان کو سو دور تم سے بھاگ چکا ہوتا ہے, اس کی دوری کوئی بھی سوائے کرنی نہیں ہوتی. خدا کو پانے کی دعا کرتے ہو اسی کو دعا کر دیا ہوتا, کیونکہ وہ بھری ایسی ہے کہ تم ایسے ہو کہ خدا کے آنکھ کے نیچے کھڑے ہو, خدا کے آنکھ کے نیچے کھڑے ہو. اور یہ کیسے جب ہمارے دل میں آتی ہے اللہ کی رانی کے نام کے کل پر بھی آتی ہے, ہر مسلمان کے کل پر آتی ہے کہ کچھ دیر کو خدا کی رانی اور دل کرتا ہے چھپا کر دے دو, دل یہ کرتا ہے جس قریبی چیز ہے وہ دے دو, جو اچھی چیز ہے وہ دے دو. یہ اولیاء پر ہمیشہ رہتا ہے. میری چشتی ان بزرگوں کے واقعات آتا ہے, ان پر ہمیشہ وہ استعمال رہتا ہے, بزار کی ہمیشہ وہ کیفیت رہتی ہے. ان پر تو بڑی کم اس کی وہ سورت نہیں ہے جو اولیاء کے بارے میں ہے. لیکن امام غزالی نے جنیا شہادت اور منہاج العابدین کے اندر اشارات دیے ہیں کہ فرمایا کہ تھوڑی سی, کیونکہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑے تو خدا ناراض ہوتا ہے, لیکن بڑی وہ جو نماز پڑھے گا فرض بھی بجا لائے گا, واجب بھی بجا لائے گا, سنت بھی, سنت موقع بھی, مستحب بھی, اور اسی طرح حرام کو چھوڑے گا, مکروہ تحریمی کو چھوڑے گا, مکروہ تنزیہ کو چھوڑے گا. خلاف میں اولا گناہ نہیں ہے, خلاف میں اولا گناہ نہیں ہے, لیکن وہ اس منصب پر ہے کہ اس کے لیے گناہ ہے. ولی اس منصب پر پہنچ گیا ہے, خدا کے تیرے قرب میں آ گیا ہے کہ اب وہ خلاف میں اولا بھی اس کے لیے گناہ ہے. جس طرح کہ کہا گیا کہ علماء کے لیے کہا کہ جناب علماء بازاروں میں کھائے پیے بھی حرام نہیں ہے, لیکن اب وہ تعلیم اس مکان پر آ گئے ہیں کہ اب یہ ان کا شعبہ نہیں ہے. انسان سے انسان نہیں ملا تو یہ اب ان کا شعبہ نہیں ہے, یہاں پر بیٹھنا اٹھنا یہ ان کے تہمت کی بات ہے. اسی طرح خلاف ہے اور گناہ نہیں ہے, لیکن اب ان کے لیے وہ حیران ہے, اس لیے کہ خدا کے انتہائی پور میں وہ پہنچ چکے ہیں اور اب اس وادی میں ہے اور انتہائی تقدس اور تاجگی کے اندر وہ موجود ہے. وہاں اگر ادنا سے بھی لفزش بہت بڑا گناہ کہلاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جہاں پر انبیاء کی متعلق یہ باتیں کی گئی ہے تو وہ خلاف ہونا ہے, لیکن ان کا مقام اتنا بلند ہے اس لیے اس کو خلاف ہونا کرانے کر دیا یا اس کو ضم سے گویا کہ تابی کر دیا گیا ہے. تو میرے دوستو یہ حضرت اولیاء کے ساتھ جو معاملات رہتے ہیں کبھی کبھی وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کا محاذہ کرتے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی اور رات دن وہ اس میں لگے رہتے ہیں. اور ایک چیز بھی اگر ان کی چھوٹ جائے معمول سے, جس طرح کہ حاجی امداد اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بڑے عظیم بزرگ تھے مدینہ منورہ کے, انہیں دن میں بھی اور رات میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی. یہ ان کا مقام تھا. ایک دن ایک بچہ ان کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میرے گھر میں سخت پاتا ہے, حضرت کی شکایت سنائی. وہ ذکر میں مشغول تھے, توجہ نہ دی. اس بچے نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میں سید ہوں اور میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کے پاس آیا ہوں اور خدا رحمت میری مدد فرمائیے, گھر کے اندر کچھ نہیں ہے. انہوں نے پھر بھی توجہ نہ دی. آپ جب بیٹھے ہیں تو جو دل میں تھا سب آیا, جو دل میں تھا سب آیا. اب کس پاداش کے اندر کہنا کس پاداش اور کس گویا کے جرم میں یہ ہوا ہے,
اب وہ اس کے محاذرے میں لگ گئے کہ جناب کیسے پائیں کیسے پائیں کیسے پائیں. تو عبرت کے لیے ان کے شیخ نے ارقا فرمایا, فرمایا یہ تم نے سرکار کے اولاد کے معاملات میں یہ گویا کہ تجاوز کیا ہے, قرآن یہ گناہ نہیں تھا لیکن تم مصطفیٰ کے اتنے کل میں تھے کہ یہ شدید گناہ تھا اور تم نے کیسے سرکار کو مجبور کر دیا. اور وہ ڈھونڈتے وہ پہنچے اس بچے سے مال میں تمام معاملات کر رہا اور اس سے دعا کی کہ نانا جان نے کہہ دیجیے کہ مجھ سے راضی ہو. اب بچے نے دعا کی کہ اللہ کے حبیب کو ان سے راضی کرنا. پھر بھی ایک اور سال زندگی کو گزرا, اس کے بعد پھر زندگی کے آخری پہر میں سرکار کی جانب سے اور سرکار اسلام اسلام کو دیکھا لیکن چہرے پر نقاب تھا اور یہی فرمایا کہ جناب تم نے ہمارے بچے کا لحاظ نہیں رکھا تو ہم تیرا لحاظ کیسے رکھتے. تو حضرت گرامی یہ وہ کیفیات ہے کہ جناب ایک ادنا بھی حالانکہ اس کو جب نہیں دیا کوئی حرام نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا لیکن جس مقام پر تھا اس مقام کے اعتبار سے اس کو یہ چھوٹی سی خطا جو بتائی خطا نہ تھی لیکن اس کے لیے بہت سی خطا بنا. اب آپ دیکھیے کہ انبیاء اولیاء کے سامنے چاہے طاقتی طور پر لشکر موجود ہو وہ ڈرتے نہیں اس سے, اس لیے کہ وہ کیفیت ان پر برقرار رہتے ہیں. مال ان کے قدموں میں اڑھیل دیے جائے وہ اس طرف سرے نہیں دیکھتے, حالانکہ دوسرا تو جان دے دے مر جائے اس مال کے پیچھے لیکن وہ دیکھتے نہیں, اس لیے کہ رضا مانی ہے مال کی محبت پر. اور وہ کہتے ہیں اس مال کو دیکھ کے پھنسرا ہے, اس کو دیکھ لیا تو یہ کیسے چلی جائے گی. اور وہ قبض والی صورت ہو وہ جو بند ہو گئے سارے معاملات وہ ساری ہوں گے. اس پر میں صحابی کی کیفیت بتا رہا تھا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کو غلام بنا کر لایا گیا. کچھ یہودی جو انتہائی شریف تھے سرکار نے کہا کہ فوراً تم اپنا بولیے بتل دو, اس زبانوں سے فساقوں کا ذکر نہیں ہوگا, ہماری زبانوں پر تعریف ہوگی تو تیرے محبوب کی ہوگی, تیرے محبوبوں کی ہوگی اور اولیاء کی ہوگی. کہ اللہ ہم عہد کرتے ہیں اپنے بچوں کو گونجتا رہے نعرہ تکبیر, محنت یہ کریں گے کھیتی باڑی یہ کریں گے اور جب برے کے موسم کے سر پر جب پیداوار ہوگی تو آدم مرکز مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے گا. اب ان کو بلایا گیا طلب کیا گیا کہ دیکھیں جناب معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہیں رہنے کی اجازت دیتے ہیں, کھیتی باڑی تم کرو گے لیکن یہ علاقے ہمارے ہیں. ہاں یہ تمہیں اجازت ہے کہ جناب جس وقت کھیتی باڑی کے معاملات ختم ہوں اور جناب تمام سنگراہ اجما کر دیا جائے لیکن میرے آقا مسکرا ضرور رہے ہوں گے. اور یہ اس یقین کو کہہ دیا گیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خیبر کا والی اور امین بنایا سکھا. فرمائیے ساری دیکھ بھال تم نے کرنی ہے, جو مال آئے گا اس کو چھانٹی تمہارے سامنے کیا جائے گا, اس کی تقسیم تمہارے سامنے کی جائے گی, یہ بنا بنا چاندی تمہارے سامنے, ان کی ذمہ داری ہے تم انہیں حکم دے کے مدینہ پہنچایا جائے. اور پھر سرکار نے جاتے ہوئے شاہ فرمایا کہ میرا جو صحابی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ یہودیوں کے باغات میں جا کر ایک پھل بھی کھائے, اس لیے کو پیسہ دے گا. زمین اپنی باغات اپنے ان کو صرف گویا کے زراعت کے لیے جاری بنایا گیا ہے لیکن صاف آپ دیکھیں فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان جب جائیں وہاں ڈیرا ڈال کے بیٹھ جائیں. فرمایا کہ مسلمان کو ان کے زراعت کا حصہ چاہیے تو مسلمان اس کا پیسہ دے گا اور پیسہ دیے بغیر اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور سرکار نبی چلے گئے. ایک سال جو بہت زیادہ فصل ہوئی سرکار نے اسلام اسلام کے سہاری حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سامنے تقسیم ہوئی اور تقسیم ہو کے مدینہ منورہ بھجوا دیا گیا. 50% یہودیوں کو دے دیا گیا اور یہودی نے کہا کہ جناب مال تو بہت تھا کیوں نہ حضرت کو لالچ دی جائے ٹینڈر پاس کرایا جائے. آج کے تو تم مجھے وزیر بنا کر تو پھر دیکھو کیا کیا ہوتا. ہم نے کہا قبر میں وزیر بھی جاتا ہے, درویش بھی جاتا ہے, بزرگ بھی جاتا ہے, وہاں پھر کسی کی چھٹی نہیں ہوتی ہے. جو اس نے یہاں بویا ہے وہ وہاں پر اس کو کاٹنا پڑتا ہے. ہر شے معاف ہو جاتی ہے کسی کا مال کھایا ہوا. یہ خدا محفوظ فرمائے بڑا سخت عذاب ہے. حضرت جانے اب آپ دیکھیں کہ چلو حضرت کو کچھ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ تقسیم ہم آپ کے پیچھے کر لیں گے بغیر کر لیں گے, آپ بار میں تشریف آئیے گا صرف آپ دستخط فرما دیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ مال بھیج دو مجھے. اب کیسے جائیں تو پہلے انہوں نے ریشمی کپڑے چمڑے اونٹ کے سرخ اونٹ کے مضبوط چمڑے اور ریشمی کپڑے اعلیٰ نسل کے کھجور طریقے طریقے کی جو اس دور کی دولت تھی اس کو تھال میں سجا کر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی جو چھوٹی سی کوٹھڑی مسلمانوں کے امیر تھے اس میں دستک دی کہ جناب یہودیوں کے بڑے بڑے تاجر آئے ہیں. آپ نے فرمایا موسم آیا نہیں تو کیا کام پڑ گیا. کہا کہ جی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں لے آؤں گا. جب وہ آئے تو اب نذرانے پر نذرانے, نذرانے پر نذرانے. اب وہ رشوت نامہ جب شروع ہوا تو یہاں سے لے کر وہاں تک سب پڑا ہوا. آپ نے فرمایا یہ کیا نئی فصل ہوئی ہے کہ جس کے سارے تیرے چیزیں لے کر آئے ہو؟ کہ نہیں نہیں ہوں, گزشتہ دفعہ بھی فصل ہوئی تھی اور آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت سے ہمارے لوگوں نے محنت کی ہے, صرف تحفہ لائے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اب وہ جس انداز میں بات کریں آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ نے اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر آپ یہاں پر اٹھے ہوئے. ہمارے کہنے کا مقصد ہے حضور آپ اس کو قبول کر لیں. تو فرما قبول کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے حضور آپ موسم کٹائی کے قریب ہے نا, تو عرض یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ آئے ہیں وہ پیمائش میں بڑا عجوب رکھتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ پیمائش کیوں سے کرا دی جائے, یعنی ڈائریکٹ نہیں کہتے انڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جناب پیمائش کیوں سے کرا دی جائے, بات تصدیق کر لی جائے گی. آپ نے خان کو پیچھے دھکیلنے میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ چیزیں نہ کر میری رضا خریدنا چاہتے ہو تو سنو, میری رائے اگر پوچھنا چاہتے ہو تو یہ سن لو, یہ مال یہ دولت یہ چمڑے یہ کھجور یہ ریشمی کپڑے. فرمایا کہ میرا دین تو چاہتا ہے کہ ابھی اڑ کے اپنے آپ کو ضرور پہنچ دوں, کہا کہ میں یہ مال اور خلاف کے لیے یہاں نہیں اٹھا ہوا, میرے آقا نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے, ورنہ اگر میرے دین کو چیر کر دیکھا جائے تو عبداللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آقا کا اشارہ ہو تو میں سر کیبل مدینے پہنچ جاؤں. فرمایا میں یہاں اس مال کو یہ نہیں رہ رہا, مصطفیٰ کے حکم کی وجہ سے واپس کر دیا. یہ ہمارے ساتھ کی رضا ہے کہ فرمایا یہاں پر حکم تو مجھے نافذ کیا گیا ہے, یہ سرکار نافذ کیا ہے. اب میں میرے دل سے پوچھو کہ میں مدینے سے دور ہوں, میں اپنے آقا کے دیدار سے دور ہوں. فرمایا کہ مجھے وہ بے چینی ہے, اس مال کی بے چینی نہیں ہے, اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو سرکار کو کہہ دو کہ ان کو مدینے بلا لو. تو کہا میں مدینے چلا جاؤں گا لیکن مجھے مال کی حوث نہیں. تو اس کہنا کہتا ہے کہ حکم رسول ہر شے کا غالب ہے, خود رسول ہر شے کا غالب ہے. تو یہ ایمان کا معیار ہے جو مما رزق نہ ہو من سکون, اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے تو اللہ کی راہ کے اندر وہ مال کو خرچ کرتے ہیں. اب رزق جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, وہ آپ کے کام کے لیے تاخیر ہوئی ہے جہاز میں چند حوالے اور پیش کرتا ہوں, ورنہ میرا وقت تو قبل موجود ہو چکا. آپ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب نے وقت زیادہ لیا ہے. اس حوالے سے ایک بات اور سنیں گے آپ قرآن کے مضامین کے حوالے سے کہ وہ مما رزق نہ ہوئی, اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے رزق دیا ہے اس نعمت کو اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب دیکھیے نعمت اور رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ بہت بڑا عجز ہے, لیکن کسی نعمت کو حرام کہہ دینا, کسی رزق کو آرام کہہ دینا, یہ خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے, خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے. یہ آٹھواں پارا اس کی تشہیر کرتا ہے, آٹھویں پارے کے اندر سورہ آیات ہے آیت نمبر 32 ہے. اللہ رب العزت نے انتہائی جلال میں ارشاد فرمایا, قل محبوب نے آپ فرما دیجیے کہ من حرم دین اللہ, یہ اللہ نے جو حسن پیدا کیا ہے دنیا میں اور اللہ نے جو زینتیں پیدا کی ہے, یہ کون ہے جو کہتا ہے یہ زینتیں حرام ہیں؟ اللہ فرماتا ہے زینتیں ہم نے بنائی ہے. من حرم زینت اللہ, یہ اللہ کے پیدائش کردہ اللہ کے پیدا کردہ زینت کو کون حرام کر رہا ہے؟ کس کو یہ مرتبہ مل گیا؟ کون ہے جو خدا کی پیدا کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہے؟ اللہ فرمایا من حرم زینت اللہ ہے. یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں, دلیلیں نہیں ہوتی. جی حرام کے بس حرام, فاتحہ جی حرام, پیجے جی حرام ہے, دلیل کے بس حرام, بھائی کیوں حرام بس حرام ہے؟ ہم نے تو چاول حرام ہے کہیں جائز ہے, ہم نے گھی حرام ہے کہیں جائز ہے, ہم نے کوئی چینی جو ڈلی اس میں وہ حرام ہے کہیں جائز ہے, ہم نے کہا میں جو گوشت ڈالا وہ ندی کے اعتبار سے اور جو مسلمان نے اعتبار کیا وہ حرام ہے کہیں جائز ہے, تو میں نے پھر حرام کیا پھر حرام ہے. تو میں نے بھائی حرام ہونے کی نسبت کیا ہے؟ بنانے والا مسلمان, دعا کرنے والا مسلمان, نام اللہ کے پڑھا جا رہا ہے, کرام اللہ ہی کے لیے سبا پہنچایا جا رہا ہے, وہ سیاحوں کے لیے. جس طرح آپ بکرا لاتے ہو قربانی کے لیے, یہ میری ماں والدہ کا بکرا, یہ میرے والد کا بکرا, یہ میرے بچے کا بکرا, یہ پڑوسی کا بکرا, تو پڑوسی کی رسی کھول کے بکرے کو اپنے گھر پر نہیں جاتا, کہا جی میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, یہ جانور بھی اللہ کا ہے. اگر یہ پڑوسی یہ کہیں کہ جناب یہ میرا ہے یہ رشی کو جائے گا, کیونکہ بکرا تو اللہ کا غیر اللہ کا تو نہیں ہے, اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے وہ تو حرام ہو جاتی ہے, اس بے وقوفی کو کوئی شریعت نہیں جائے گا. تو جس طرح اس بے وقوفی اور اس کم عقلی کو شریعت نہیں کہا جا سکتا, اسی طرح نیاز اور فاتحہ وہ حرام کہنے والی بے وقوفی ہے, شریعت کیونکہ شریعت کہتی کہ جس کو حرام کہے گا وہ خدا کہے گا. کون کہے گا؟ خدا کہے گا. فرمایا کل من حرم اللہ، اس کو یاد رکھیں. فرمایا کل من حرم اللہ، کل من حرم زینت اللہ، کون ہے کل من حرم زینت اللہ؟ کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے، اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے؟ مانا یہ زینت کیا ہے، یہ زینت کی تشریح کیا ہے؟ فرمایا کل رتی زینت وہ ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خرج العبادی و طیبات من الرزق، اللہ فرماتا ہے کہ زینت وہ ہے جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور وہ پاک رزق ہے جو ہم اپنے بندوں کو دیتے ہیں. فرمایا پاک رزق ہماری جانب سے ہے، اس میں یہ تم ہے کہ وہ حرام ہے. یہاں پر علماء نے لکھا کہ کسی شے کو، کسی نعمت کو، کسی کھانے کو، کسی جائز چیز کو حرام کہنے کے لیے مولوی صاحب کی لمبی زبان نہیں چاہیے، خدا کا کلام چاہیے. کس کا کلام چاہیے؟ مالک کے ساتھ یہ اللہ کا کلام ہے. کل من حرم زینت اللہ، وہاں ہے جو قرآن کی پیدا کردہ چیزوں کو حرام کرتا ہے. اللہ کی طیبات میں رزق، اور جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت بنائی ہے، مثلا کوئی کپڑا بنایا کہ حرام ہو گیا، بنانا بنایا کہ حرام ہو گیا، اس لیے حرام ہو گیا تو آپ کو نہیں ملا. ہم تو کہتے آؤ یہ یاری ناری آؤ تم ہی کھاؤ، دیکھو یہ اللہ کے نام پر بنائی گئی ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ بھی پہنچایا جا رہا ہے، ثواب اس کا بہت آزم کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ شرم حرام نہیں ہے. اگر یہ چیزیں حرام ہے تو بتاؤ کہ تم نے حقیقت کیے تھے، یہ بیٹے کے لیے کی تھی، خدا کے لیے کی تھی؟ یہ جو قربانیاں جو تم نے کی تھی، یہ بیٹوں کے لیے کی تھی یا جناب اللہ کے لیے کی تھی؟ اگر اللہ کے لیے کی تھی تو میں رسی باندھ میں کیوں رکھا تھا؟ چھوٹے تھے، اللہ کے بندے تھے، قربانی اللہ کی تھی، جو ہاتھ مارتا بھاگے لے جاتا تھا. خدا جی نام تو اللہ کا تھا، شراب کون دیتا تھا؟ تو میں نے کہا یہی پیارگی کا مطلب ہے، اور یہی فاتحے کا مطلب ہے، یہی چیزے کا مطلب ہے، یہی چالیسویں کا مطلب ہے کہ نام خدا کا ہے. قرآن پڑھا گیا ہے خدا کے نام پر، جانور ذبح کیا گیا ہے خدا کے نام پر، روزہ رکھا گیا ہے خدا کے نام پر، نفلیں پڑھی گئی ہے خدا کے نام پر، یاسین پڑھی گئی ہے خدا کے نام پر، انتخاب عبادت کا کیا گیا ہے خدا کے نام پر، شراب اس لیے ہے مولا کی ساری مخلوق پر، اور بالخصوص شیخ القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. یہ سارے شباب ہے، لہٰذا اس آیت سے سارا مطلب پورا ہو گیا. اپنی جانب سے کسی بھی شے کو حرام کہہ دینا کہ جی فلانی چیز حرام ہے، فلانی چیز حرام ہے، فلانی چیز حرام ہے، اللہ ایسی زبان سے ہمیں بچائے، یہ خدا کی جنت کو دعوت دیتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے یہ کس میں ضرورت ہے کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ و طیبات من الرزق، کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال چیزیں پیدا کی ہے، حلال رزق بیان کیے ہیں، حلال رزق کو ذکر کیا ہے، کون ہے جو اس کو حرام کر دیتا ہے؟ نسبت حرام جب چیز قرار پاتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ جناب یہ چیز بطور عبادت کے ہے، بطور عبادت کے ہے، بطور عبادت کے ہے، لیکن جب اس نظر کو اللہ کی طرف کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کی نظر کرتا ہوں، تو اس کا معنی ہوتا ہے میں خدا کی عبادت کرتا ہوں. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں غوث اعظم کی نظر کرتا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں بزرگوں کو نظر کرتا ہوں. اردو میں پڑھی ہو تو حضرت یہ ایک صاحب کے بچے کہیں پڑھتے تھے، وہ حافظ ہو گئے، وہ مولوی صاحب کے لیے کچھ کپڑے کچھ لے گئے اور کہا حضرت یہ آپ کی نظر ہے، انہوں نے رکھ لیا. کہا حضرت یہ نظر تھی، میں نے آپ کو خدا تو نہیں بنا لیا. کہا کہ نہیں نہیں خدا تو نہیں بنایا آپ نے، یہ تحفہ تھا. تو میں نے کہا حضرت وہ نظر جو تھی بس اعظم والی کو حرام کیوں ہوگی؟ وہ بھی تو تحفے کی نیت سے تھی، ثواب کی نیت سے تھی، وہ اعظم کو خدا بنانے کی نیت سے تو نہیں تھی، ایک خالص ثواب کی نیت سے تھی. اور یہ تیزی سے مظاہرہ کا طریقہ رہا، سامراج ہے. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا جب انتقال ہوا، انہوں نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں اپنی ماں کے سارے شراب کے لیے کیا کروں؟ فرمایا کنواں کھدوا دو. کنواں کھدوایا گیا کس کے لیے؟ خدا کے لیے. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. فرمایا کنواں کھدوایا گیا، سرکار نے فرمایا کنواں کھدوا اللہ کی رضا کے لیے، پانی جو پیئیں گے خدا کی ماں کو پہنچے گا. تو ہم نے کہا کہ بکرا چلا کر خدا کے لیے کھلا دے غریبوں کو، سواب ہو جاتا. یہ تبرکات ہے، اس میں عمرہ بھی کھا سکتے ہیں، فقرا بھی کھا سکتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جناب ان جائز رسموں کو کس بنا پر حرام کہا جاتا ہے. شاہد عزیز محدی سے غیر رحمت جو ہم تمام کے پریمان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دس محرم کو فقیر امام حسین کی محفل سجاتا ہے، اس میں حسینی لنگر بناتا ہے. شاہ عزیز صاحب فتح آبادی جی لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے اور بارہویں صدی کے مجدد ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب فقیر شعلہ کربلا کے لیے نیاز حسین بناتا ہے، اور کھڑے ہو کر شعلہ کربلا کی بارگاہ میں
سلام پیش کرتا ہے اور رزق پاتا ہے. سلام کے بعد کھانے پر فاتحہ ہوتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, خدا کی رضا کے لیے سلام کی سن امام حسین ہوتے ہیں. امام حسین یہ بزرگوں کا طریقہ چلایا ہے. اللہ ہمیں اپنے سر سے وابستہ رکھے. اور قرآن کی آگاہی ہمارا مقصد محض اصلاح عقائد اور نظریات ہے. اپنے اعمال کی اصلاح, اپنے عقائد کی اصلاح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار کے ساتھ تمہیدن یہ ساری گفتگو اس درس کے تحت ممنوع رکھنا امید جبون کے تحت یہ گفتگو پیش کی گئی اس امید کے ساتھ کہ مولا اس کا مقصد محض تیری رضا تھی, تیری رضا کا حصول تھا. برائے کریم یہ مسلمانوں کا جنب نصیب جو دور دراز سے یہ افراد تشریف لائے. برائے کریم ان کی غرض نہ کثرت دکھانے کی تھی نہ غلغلہ دکھانے کی تھی. ہماری تقریب کا مقصد نہ کسی فصاحت کو ظاہر کرنا تھا, نہ درائی کے انبھار کے لوگ میں کسی کو لانا تھا. ان کا آنا بھی تیری رضا کے لیے تھا, ہمارا پڑھنا بھی تیری رضا کے لیے تھا. مولا ہماری خلاف کو بھی قبول فرما, ہماری سماج کو بھی قبول فرما. اور دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ مولا یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یقیناً یہ آیت سرکار نے بھی پڑھی ہے, سیدنا صدیق اکبر نے بھی پڑھی ہے, سیدنا عمر عثمان غنی نے بھی پڑھی ہے, صحابہ نے بھی پڑھی ہے, تابعین نے بھی پڑھی ہے. مولا نے ہمارا پڑھا تو یہ بارگاہ میں مقبول نہیں, ان کا پڑھا تو ہے. اور جو سرکار پڑھتے ہیں تو صحابہ سنتے ہیں, ابو بکر پڑھتے ہیں تو صحابہ سنتے ہیں, عمر عثمان غنی پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو صحابہ سنتے ہیں, غوث اعظم پڑھتے ہیں تو وقت بڑھ بڑے علماء بن رہ جاتے ہیں اور سماج کرتے ہیں. تو مولا کریم اگر ہماری سماج مقبول نہیں ان کی تو مقبول ہے. تو مولا ان کی قرآت اور ان کی سماج کی برکت سے ہماری قرآت ہماری سماج کو بھی قبول کروا دیں. مولا کریم ہمارا پڑھنا بھی قبول کروا دیں, ہمارا سننا بھی قبول کروا دیں. دوران گفتگو اگر کوئی تسامو ہوا ہو, کوئی لفظ ہوئی ہو, تو مولا کریم کیونکہ ہمارا مقصد کوئی علمی کھٹکھلا نہیں تھا, تیرے دین کی نشو اشاعت تھی, اگر اس میں کہیں ہماری زبان سبقت پڑ گئی تو ہم تیری بارگاہ میں معافی کے خواہشگار ہیں. مولا کریم ہمیں معاف کرنا. اگر دوران سماج ہمارا ذہن اس عظیم پیغام کو سنتے سنتے دنیا کی طرف چلا گیا تو مولا کریم اس گفت پر ہمیں روگ نہیں, لیکن اگر ہمارے لیے تھا کہ ہم دماغ کو دوبارہ لا سکتے لیکن لا نہ سکے تو مولا کریم اس غلطی پر بھی ہم تیری بارگاہ میں معافی کے خواہشگار ہیں, ہمیں معاف کرنا. برائے کریم حاضران محفل کے تمام دینی دنیاوی تمام جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. برائے کریم جو جو پریشانیاں اور جو جو برائے کریم مسائل اور مشکلات, چاہے وہ مراسم کرنے کو کاروبار کے زوال سے متعلق ہو, دنیاوی مصروفیات اور اس میں انحطاط سے متعلق ہو, برائے کریم یہ عظیم صورت کی تلاوت کی گئی, عظیم مخلصین کا نام لیا گیا, یہ تو عظیم نام ہے جہاں یہ نام لیا جاتا ہے تیری رحمت وہاں گھر بنا لیتی ہے. مولا کریم ان ناموں کی برکت سے مولا کریم دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں ہمیں نصیب فرما, تمام کامیابیاں نصیب فرما. جن حضرات کی جلسے کو منتخب کیا اور اہتمام کیا, لنگر کا اہتمام کیا, مولا کریم ان کے رزق میں, عمل میں, عمر میں, شہرت میں, مال میں, دبدبے میں, رنگبے میں مزید برکتیں اور وسعت نصیب فرما. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ مولا ہم تیرے دین کے لیے مستعد ہو جائیں, تیار ہو جائیں. ہمیں یقین ہے کہ جب ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو مولا کریم سارے وقت ہماری مٹھی میں آ جائیں گے, ساری نعمتیں ہماری مٹھی میں آ جائیں گی, سارے سکون ہماری مٹھی میں آ جائیں گے. مولا ہمیں شیطان اس پیغام کو قبول کرنے سے روکتا ہے, شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا, اور مولا کریم ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن سنت سے آگاہی حاصل کرنے کا جذبہ اور توفیق فراہم کرنا. آپ کے دلوں میں جو جو جائز مقصد ہے, جائز ارادے ہیں, اس کو جمع کر لیجئے. اور اب میں سورہ فاتحہ کی دعوت دیتا ہوں, اس لیے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, صالحین نے لکھا, ہمارے سلاسل کی بزرگوں نے لکھا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اندر کے لیے اور باہر کے لیے شیطانی مکر سارے ختم ہو جاتے ہیں اور دل ایک صاف اور شفاف کاتے کی طرح ہو جاتا ہے, اور وہاں سے باقی مقدار ایک شیر روا کی طرح فیل کی قلب میں ادھیرا جاتا ہے. آپ کے دلوں میں جو جو جائز ارادے ہیں, جائز تمنائیں ہیں, جس کی ترجمانی شاید میں نہ کر سکا تو مجھے معاف فرمائیے گا, لیکن آپ اپنے دلوں کے اندر وہ تمام جائز مقاصد لے آئیے. میں آپ کے تصور سے بھی دعا کروں گا, آپ فقیر کے تصور سے بھی دعا کیجیے. مل کر پڑھ لیجیے الفاتحہ.
وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقائم ذاته سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.